بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحسن عناه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه وعلمه ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعد موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود وفر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميدان عظيم ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على خير الأنام الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعلى البيت الطيبين الطاهرين مع السنين المظلومين ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين إلينا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى تقدس بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يريد العزة ولله العزة جميعا والذين يمكوا إليه يسعد الكريم الطيب والعمل الصالح والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور.
اللهم صل على محمد وعلى محمد وانت الفرج.
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرج.
قرآن مجید کے سورہ مبارک فاطر کی آیہ مبارکہ جس میں اعلان رب العزت ہو رہا ہے کہ جسے عزت چاہیے وہ جان لے کہ عزت تمام کی تمام اللہ کے لیے ہے. نیک کلمات اس کی طرف بلند ہو کر پہنچتے ہیں اور وہ نیک اور صالح اعمال کو بلند فرماتا ہے، اور جو لوگ بری سازشیں کرتے ہیں، مکاریوں سے کام لیتے ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے اور ان کی تمام تر مکاری نابود ہونے والی ہے. اللہ کی ذات سب چشمہ عزت ہے، دنیا کے اندر عزت سے جینے کے لیے اور عزت حقیقی کے ساتھ دنیا سے اٹھنے کے لیے سچشمے عزت اور عظمت سے وابستگی اور تعلق ضروری ہے. امام حسین کی بارگاہ اس بارگاہ کا نام ہے کہ جہاں سے عزتیں بڑھتی ہیں. ماہ محرم الحرام کی پہلی تاریخ اور سلسلہ عزا کا آج پہلا اہتمام. یقیناً یہ توفیق لائق ہے، صد شکر ہے کہ بی بی کونین کے توفیق تصدق میں اللہ نے ہمیں یہ موقع عطا کیا کہ حسین کا ذکر کرنے کے لیے جمع ہو جائیں. ہمارا امام حسین کی بارگاہ میں آنا خود کو حسینی بنانے، امام حسین کی محبت اور مقصد کے سائے میں جینے اور حسینیت کے ساتھ دنیا سے اٹھنے کا موقع جہاں فراہم کرتا ہے، وہیں مرکز ذلت و رسوائی، کفر و نفاق و الحاد اور مرکز شر سے دور ہونے کا ایک وسیلہ بھی ہے. اس لیے کہ حقیب نے آپ کے سامنے بارہا عرض کیا ہے کہ امام حسین اور یزیدیت کے راستے کے درمیان ایک درمیانی راستہ نہیں ہے. دنیا کے اندر کبھی کہیں کسی کے درمیان کسی طریقے کا جھگڑا ہو بھی جاتا ہے, دو بھائیوں کے بیچ پراپرٹی کا معاملہ چل رہا ہے خدا نخواستہ فرض کریے, کہیں باطل باطل سے لڑتا ہے, تو درمیانی راستہ یہ ہے کہ آپ نہ اس کے ساتھ ہیں نہ اس کے ساتھ ہیں. دو باطل اگر دست و دست و گریباں ہوں, ایک دوسرے سے لڑے, دونوں کے درمیان جھگڑا ہو, فساد ہو, جنگ ہو, تو ظاہر ہے کہ جو حق پرست لوگ ہیں ان کے لیے درمیانی راستہ یہ ہے کہ نہ ان کے ساتھ ہیں نہ ان کے ساتھ ہیں. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا قائم کردہ راستہ جس میں مظلوم کربلا نے اعلان کیا مثلی لا یبایعون مثلہ, مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. امام حسین نے ایک راستہ قائم کر دیا, حل من ناصر ینصرنا کی آواز بلند کر کے دعوت بھی دے دی اور اپنے پیغام کی آفاقیت کا اعلان بھی کر دیا کہ میری تحریک, میری طرف سے جاری ہونے والا مومنٹ صرف 61 ہجری تک محدود نہیں ہے, یہ قیام قیامت تک قائم رہنے والا ہے. تو اب مجلس عزا کے ذریعے سے, محرم میں محرم الحرام کے اہتمامات کے ذریعے سے ایک موقع ہمیں بھی ملتا ہے کہ ہم بھی بتائیں کہ ہم درمیانی کیفیت ڈھونڈنے والے بھی نہیں ہیں, اس لیے کہ حسینیت اور یزیدیت کے درمیان ایک بیچ کا راستہ نہیں ہے. اگر آپ بارگاہ حسینی میں حسینیت کے سائے میں نہیں آئیں گے تو کہیں نہ کہیں سے یزیدی شعائیں آپ تک پہنچ جائیں گے, کہیں نہ کہیں سے کسی نہ کسی طریقے سے رابطہ جڑ جائے گا. اسی لیے زیارت کے ذمہ میں جب لان ہوتی ہے لعن اللہ امتن قتلت کا ولعن اللہ امتن ظلمت کا ولعن اللہ امتن سمعت بذلک ورضیت بہ, ظلم پر راضی ہو کر چپ بیٹھ جانا بھی ظلم کا ساتھ دینا ہے. تو یہ فرش عزا ظلم کے خلاف آواز احتجاج ہے, یہ فرش عزا حق کے باطل پر کامیاب ہونے کا اعلان ہے, یہ فرش عزا عزاداری امام حسین دین خدا کی بلندی کا اعلان ہے, ظالم کی ذلت و رسوائی کا اعلان ہے. غرض یہ کہ بہت سے پیغامات دے کر کے محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے, اس محرم کے چاند میں عباس کی وفا کی مہک بھی آتی ہے, اور اسی چاند کی چاندنی کے سائے میں جہاں مومنوں کے دل مغموم ہوتے ہیں وہیں حبیب کی محبت کا اظہار بھی ہوتا ہے, قاسم سے جذبے ایثار و قربانی کی دعوت کا پیغام بھی ملتا ہے, یہاں سے حج سے آزادی کا درس بھی ملتا ہے. یہ فرش عزا حق کی جیت کا اعلان ہے, حسینیت کی جیت کا اعلان ہے. یہ جذباتی جملات نہیں ہیں صرف بلکہ حقیقت ہے. امام حسین نے اسی, بعض لوگ کہتے ہیں یا تاریخ میں لکھنے والے کہ امام حسین اور ساتھیوں نے ایک طرح سے جان دے دینے کے بعد بعد میں لمبی کامیابی کو حاصل کی, یہ کامیابی بعد میں ملی ہے ایسا نہیں ہے, اسی وقت حسین کامیاب تھے, اسی دوران حسین کامیاب تھے. سر تو نیزے پہ چڑھ کے بول اٹھا شمر حیران ہے کٹا کیا ہے, جس زبان نے بیعت کا انکار کیا تھا اسی زبان نے نوک نیزہ کی بلندی سے اپنے زندہ ہونے کا ثبوت بھی پیش کر دیا, قرآن کے حق ہونے کی دلیل بھی قائم کر دی. یہ کبھی ختم ہونے والا یعنی ناکام ہونے والا کوئی عنصر اس زمانے میں بھی نہیں تھا. یہ احسان کا خیال رکھنے والے, احسان فراموشی کا شکار نہ ہونے والے لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ امام حسین کی یاد منائیں. ظاہر ہے یہ پہلی مجلس ہے اور پہلی گفتگو ہے, تبھی نہ میں عرض کر رہا ہوں کہ اس ذکر کی ضرورت کیا ہے, اتنے اہتمامات کی ایسی کیا حاجت ہے کہ لوگ جمع ہو جائیں. تھوڑی دیر کے لیے آپ تصور کریں, آپ بیٹھے ہیں, ہم سب بیٹھے ہیں, اللہ نے ہم کو توفیق دی ہے, لباس سیاہ پہن گئے, پہن کر کے حاضر ہو گئے, عزا خانے سجنے لگے, علم استادہ ہونے لگے, نوحوں کی مرثیوں کی گونج اٹھنے لگی, چاروں طرف سے یا حسین کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں, دنیا کے گوشے گوشے میں آج امام حسین کا تذکرہ ہو رہا ہے, لوگ جمع ہو گئے. شاید ہی کرے زمین کا کوئی ایسا علاقہ خالی ہو جہاں پر امام حسین کا تذکرہ نہ ہو رہا ہو. اس کی ضرورت کیا ہے؟ ضرورت ذکر حسین, امام حسین کی یاد منانے کا تقاضا اس سے پہلے کہ اسلامی اور قرآنی ہو انسانی ہے. یعنی انسانی فرض بنتا ہے کہ ہم جمع ہو کر امام حسین کی یاد منائیں اور امام حسین سے اپنی وابستگی کو ثابت کرنے کی کوشش کریں اور اپنے رابطے کو مضبوط رکھیں. یاد منانا کیونکہ احسان کرنے والے کا ذکر کرنا اور اس کے احسان کا خیال رکھنا یہ سنجیدہ اور ذمہ دار قوموں کی پہچان ہوتی ہے. میں نے عرض کیا اس سے پہلے کہ یہ عزا قرآنی اور اسلامی فریضہ ہو, قرآنی اور اسلامی فریضہ بننے سے پہلے انسانی فریضہ ہو. اس لیے کہ انسانیت کی جس نے اپنا سب کچھ لٹا دیا, 124,000 نبیوں کی محنتوں کو بچانے کے لیے وہ قربانی پیش کی, ایسی مصیبتوں کو اپنایا, ایسے مسائل اٹھانے پر تیار ہو گئے جس کا دنیا نے تصور نہیں کیا تھا, جس کی نظیر اور مثال کائنات میں کہیں نہیں ملتی, کیا اس کو انسان یاد نہ رکھیں؟ کسی بزرگ عالم نے اپنے ایک دورے کا ذکر کر کے نارتھ کوریا کا, جہاں پہ ظاہر ہے کہ کوئی دیدار حکومت نہیں, دیدار سسٹم نہیں, کوئی مذہبی سماج نہیں ہے, وہاں وہ اپنے میوزیم کو دیکھتے ہوئے ایک جگہ پہ پہنچ کے انہوں نے دیکھا کہ کچھ جلی ہوئی لکڑیاں, کچھ کوئلے کی کیفیت میوزیم میں رکھی ہے, کوئلے سی چیزیں ہیں, جلی ہوئی بالکل راکھ ہوئی چیزیں میوزیم کے رکھی ہیں. کون لوگ؟ جن کا نہ کوئی دین ہے, نہ کوئی مذہب ہے, نہ جن کے سماج میں کوئی کسی بھی مذہب کے حوالے سے بیداری پائی جاتی ہے. میوزیم میں جلی ہوئی لکڑیوں کی راکھ اور اس کے کچھ کوئلے نشانی کے طور پر رکھی ہوئی ہیں. پوچھا گیا یہ کیا ہے, کیوں اس کو یہاں رکھا گیا؟ کہا کہ یہ ایک درخت کی لکڑیاں تھیں, جب ورلڈ وار میں ایک بم گرا تھا اس پر اور اس کے اندر کافی کیمیکل چیزیں پائی جاتی تھیں, تو اتفاق سے اس درخت کے نیچے کچھ فوجی تھے, تو تمام اس کے کیمیکل جراثیم اور اس کی تمام تر ایسی مصنوعی کیفیت تو درخت نے خود اپنے اندر جذب کر لیا اور وہ سپاہی بچ گئے تھے. چونکہ بے جان درخت چند سپاہیوں کے بچ جانے کا سبب بنا, تو بے دین لوگ بھی اس بے جان درخت کی بے ارادہ حرکت کی قدردانی کرتے ہیں. توجہ ہے آپ حضرات, درخت بھی بے جان جس کا کوئی ارادہ نہیں, لوگ بھی کوئی دیندار نہیں, مگر جب ایک درخت چند سپاہیوں کے بچنے کا سبب بن جائے, کسی قوم کے سپاہی اس درخت کے سائے میں کسی طرح سے پناہ لے کے بچ جائیں, تو اس کی نشانیاں بھی احترام کے قابل بن کر میوزیم میں رکھی جاتی ہیں. پھر میں دوہراؤں, درخت بے جان, بے ارادہ اور دین کی اہمیت کے قائل نہ ہونے والے لوگ اس کی قدر کریں, تو اب جہاں پر دینداری کا جذبہ بھی ہو. قربانی ایسی کہ بے جان کی قربانی نہیں ہے, کربلا کی شہادت بغیر ارادے والی شہادت نہیں ہے. توجہ آپ کی رہے, کربلا حادثہ نہیں ہے. اگر کہیں کوئی حادثے میں ایکسیڈنٹ میں بھی مر جاتا ہے تو لوگ افسوس کرتے ہیں کہ حادثہ ہو گیا, کربلا کوئی اتفاقی حادثہ نہیں تھا, کربلا ایک آگاہانہ انقلاب تھا. اب اتنے بڑے واقعے کی یاد نہ منائی جائے, اس یاد کا منانا انسانی فریضہ ہے. اور توجہ کا تعلیم, کربلا صرف یادگار کا نام نہیں ہے, کبھی کبھی یادگار چیزیں ہوتی ہیں, لوگ گھومنے جاتے ہیں, قلعہ دیکھ رہے ہیں, پرانے بادشاہوں کے حالات دیکھ رہے ہیں, ہیومن ہسٹری کی تحقیق ہو رہی ہے, ایک یادگار دیکھی جا رہی ہے. کربلا صرف پرانی یادگار کا نام نہیں ہے, کربلا جاری رہنے والے انقلاب کا نام ہے. امام حسین نے کہا مثلی لا یبایع مثلا, مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت کر نہیں سکتا. ظالم کے ظلم کو خاموشی کے ساتھ سہنا اور باطل کی پائیداری کے سامان مہیا ہوتے رہے اور ذمہ دار خاموش بیٹھ جائے, یہ تقاضائے فکر حسینی نہیں ہے. تو معلوم ہوا کہ کربلا کی یادگار منانا اس سے پہلے کہ دین کا فرض بنے, دینی فریضہ قرار پائے, اس سے پہلے کہ قرآنی اور اسلامی فریضہ قرار پائے, ایک انسانی تقاضا ہے کہ جس نے انسانیت کی نجات کے لیے سب کچھ لٹا دیا اس کو یاد کرنا چاہیے تاکہ قربانی کا جذبہ بیدار رہے. صلوات پڑھنے کی محمد تھوڑا سا زحمت فرما کرو اور آگے آنے کی زحمت کرو.
نعرہ حیدری یا علی,
صلوات پر محمد وآل محمد.
اللہم صل علی محمد عجل فرج.
قرآن مجید ظاہر ہے کہ مسلمان قرآن کی دریل آ جانے کے بعد کوئی چنو چرا کرنے کا حق نہیں رکھ سکتا. جس کا قرآن پر یقین ہے, ایمان ہے, ایمان ہے. وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اِبْرَاهِيمِ, اے رسول یاد کرو کتاب میں ابراہیم کو. خدایا جناب ابراہیم کو کیوں یاد کروا رہا ہے؟ کہ وہ قربانی دینے والا بندہ, وہ اللہ کا دوست, وہ خلیل, اپنے جوان کو, اپنے نوجوان کو ذبح کرنے کی کوشش کرنے والا کون ابراہیم؟ جن کے لیے علامہ اقبال نے کہا, غریب و عجیب و سادہ و رنگیوں رنگی ہے داستان حرم, نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل. ابتدا کے لیے قرآن کہہ رہا ہے ذکر کرو, تو جب ابتدا کا ایسے ذکر ہو تو انتہا کا ذکر نہیں ہونا چاہیے. انتہا جہاں پر آخری منزل ہے قربانی کی, انتہا. ابتدا کا کیسے ذکر ہوتا ہے؟ بقول اقبال کے یہ ابتدا ہے نا, نہایت اس کی حسین ابتدا ہے, نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل, جس کی ابتدا اسماعیل ہو. ابتدا کا ذکر کیسے ہوتا ہے؟ ابھی ابھی لوگ حج کر کے آئے ہیں, اللہ ہر مومن کو حج پہ جانا نصیب فرمائے, ہر کوئی انشاءاللہ حج سے مشرف ہو. کیسے یاد ہوتی ہے جناب ابراہیم کی؟ بھئی جہاں پر چلے تھے جناب حاجرہ بی بی, جہاں پر دوڑی تھی حاجی دوڑے, زمزم کا پانی پیے, طواف کرے, قربانی کرے, مینا میں جائے, شیطان کو کنکریاں مارے, ایک ایک حرکت کو اللہ نے صرف یاد کرنے کا حکم نہیں دیا, پریکٹیکلی اس کو دہرانے کا بھی حکم دیا. مناسک حج کے نام سے ہر مسلمان کو زندگی میں کم سے کم ایک مرتبہ جو جانے کی قابلیت رکھتا ہو فرض نہیں کر دیا. اس طرح سے ذکر ہو رہا ہے. کون سی قربانی؟ جو ابتدا ہے. اور کس طرح سے قربانی؟ توجہ کریں آپ اللہ. یوں تو شیطان کے کنکریاں مارنا, مینا میں جانا, صفا مروا کے درمیان صحیح کرنا, یہ تو حاجی کے لیے ہے. لیکن ایک بہت بڑی سنت ہے جسے مسلمان بڑے اہتمام کے ساتھ مناتے ہیں, جس کا نام ہے قربانی. دور رہنے والے بھی کتنے ہزاروں لاکھوں جانور ہر سال ذبح کیے جاتے ہیں قربانی کی یاد میں. وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اِبْرَاهِيمَ, اے رسول یاد کرو ابراہیم کو. ابراہیم کی قربانی یاد, قربانی کو یاد کرتے ہوئے ہر سال ملینز کی تعداد سے بھیڑ بکرے, بعض مسلمان اونٹ بیل جانور ذبح کرتے ہیں. ذرا سا ایک بریکٹ میں عرض کر کے آگے بڑھوں, کیا بات ہے آخر اتنی قربانیوں کی کیفیت کیا ہے؟ اچھا صرف ایک سال کا اگر آپ کاؤنٹ کریں گے تو کئی ملین ہو جائیں گے. اگر ہر سال کا آپ دیکھیں, قیامت تک دیکھیں, کوئی کیلکولیشن ہے؟ آپ کوئی اندازہ لگا سکتے ہیں یہ قیامت کب آئے گی؟ بھائی کسی مسلمان کو اسلام کے باقی رہنے میں شک نہیں ہے, کسی مسلمان کو قربانی کے باقی رہنے میں شک نہیں ہے. آج اسلام کے خلاف جتنا بھی پروپیگنڈا ہو, یہ بھی طے ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ یا بہت زیادہ پھیلنے والے مذاہب میں سے ایک مذہب ہے اسلام. اب جتنا اسلام پھیلے گا اتنی ہی قربانیوں کی تعداد بھی بڑھتی جائے گی. دنیا کے گوشے گوشے میں قربانیاں ہو رہی ہیں. صرف حج پہ جانے والے حاجی وہی 20-30 لاکھ سے زیادہ ہوتے ہیں, اور پھر ہر مسلمان یا مسلمانوں کی بڑی تعداد اپنے اپنے وطن میں بھی قربانی کرتی ہے. ایک جناب ابراہیم و اسماعیل کی قربانی کی یادگار ہر سال کون سی قربانی؟ میری زبان سے نہیں, بقول اقبال کے علامہ اقبال نے کہا, وہ ابتدا تھی جس ابتدا کی یادگار ایسی منائی جا رہی ہے کہ سالوں سال اربوں کی تعداد میں جانوروں کی قربانی کرنے کی تعداد بن جاتی ہے. ایک جنہ وسیع وجہ کیا ہوگی؟ کیا بات تھی کہ جناب اسماعیل کی قربانی کے بعد اتنی قربانیاں ہو رہی ہیں؟ یہ قربانیاں کیوں ہوتی ہیں؟ توجہ کا تعلق, یہ قربانیاں کیوں ہو رہی ہیں؟ کہا اصل میں یہ جتنی قربانیاں ہیں یہ جناب اسماعیل کی جان کے بچ جانے کا شکرانہ ہے. ایک جناب اسماعیل کی جان بچ گئی, چونکہ جناب اسماعیل بچ گئے, اب اس شکرانے میں مسلمان ہر سال لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں قربانی کر رہا ہے. میں دس بستہ گستاخانہ طور پر ذرا سی دیر کے لیے عرض کروں, اگر خدا نہ خواستہ جناب اسماعیل ذبح ہو بھی جاتے تو کیا ہوتا؟ کیا فرق پڑتا کہ ان کے ذبح نہ ہونے کی بنیاد پر اتنی قربانیاں ہو رہی ہیں؟
قربانی پر قربانی, لاکھوں گھروں کی تعداد میں, آخر یہ کون سی ایسی خوشی ہے کہ جس کا شکرانہ اتنا عظیم پیمانے پر منایا جائے؟ جواب دیا گیا, اصل میں بات یوں تو آپ تاریخ میں دیکھیں بہت سے نبیوں کو لوگوں نے قتل کر دیا, موت سب کو آنی تھی, جناب اسماعیل بھی بعد میں دنیا سے اٹھے, تو اگر اسی وقت ذبح ہو جاتے جس وقت باپ کوشش کر رہا تھا اللہ کی بندگی میں, تو ایسی قیامت کیا آ جاتی؟ اتنے نبی اتنے دنیا کے اندر مظلوم یا شہید گزرے ہیں, خدا نہ خاصا خدا نہ خاصا جناب اسماعیل ذبح ہو جاتے تو کیا ہوتا کہ ان کے ذبح نہ ہو جانے اور ان کے بچ جانے کی شکریہ کی ادائیگی کے طور پر اتنی قربانیاں ہوتی ہیں؟ کیا بات تھی جناب اسماعیل کے بچ جانے کی خوشی کو اتنی بڑی خوشی بنایا گیا کہ دنیا میں ہر سال مسلمان قربانی کرے کہ شکر اللہ جناب اسماعیل کی جان بچ گئی, اللہ نے قربانی قبول بھی کر لی, اسماعیل بچ بھی گئے, ایک جان اسماعیل کے بچ جانے کا راز کیا ہے؟ جواب دیا گیا, یہاں معاملہ صرف جان اسماعیل کے بچ جانے کا نہیں ہے بلکہ اللہ کی مرضی یہ ہے کہ اسی اسماعیل کے ذریعے سے ایک نسل چلے, جس نسل سے دنیا کو محمد عربی آئے, جس نسل سے امیر المومنین علی آئے, جس نسل سے 12 امام آئے, تو ایک جان اسماعیل کے بچ جانے کا شکرانہ نہیں ہے بلکہ ایک نسل نبوت و امامت کے بچ جانے کا شکرانہ ہے. اللہ کی مرضی یہ ہے کہ اسی نسل سے چلے, انہی کو ذبح بنایا ہے اللہ نے, تو معلوم ہوا یہ قربانی ہر سال, اب معلوم ہوا کہ یہ نور محمد و آل محمد کا جو وسیلہ ہے, یعنی جو نسبت ہے رسالت اور امامت کے خاندان سے, اس کی بنیاد پر عظمت ہے. تو یہ کون سی قربانی تھی؟ یہ وہ قربانی جسے ابتدا کہا گیا, جب ابتدا کے لیے اتنا اہتمام ہو رہا ہے, تو جس کو قرآن نے ذبح عظیم کہا, جس کو یاد, جس قربانی کو یاد کر کے جناب ابراہیم بھی تڑپ گئے, کیا اس کا اہتمام نہیں ہونا چاہیے؟ تو ماننا پڑے گا یہ سب کچھ دنیا میں ہو رہا ہے, ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں مجلسیں ہو رہی ہیں, لوگ جمع ہو رہے ہیں, اہتمامات ہو رہے ہیں, تبرکات کی تقسیم ہو رہی ہے, یہ جتنا سرمایہ لگایا جا رہا ہے یہ سب کا سب بھی کم ہے قربانی حسین کے حوالے سے نذرانہ عقیدت اور خراج پیش کرنے کی کوشش میں, اس لیے کہ یہ وہ قربانی ہے جو ذبح عظیم ہے, جو دنیا کو قربانی کا پیغام دیتی ہے. اس لیے یہ محرم کا چاند, یہ پہلی تاریخ, ایک دسترخوان بچھا دیتا ہے ہمارے سامنے, یہ مائدہ آسمانی ہے جس کو جو چاہیے یہاں آ کر کے لے لے. آسمانی دسترخوان کی کیفیت کیا ہے؟ جنت کی نعمتوں کی خصوصیت یہ ہے کہ جنت کی نعمتیں اگر کوئی استعمال کرتا ہے جنتی, تو نعمت گھٹتی نہیں. درخت جنت کا جو ہوتا ہے, بعض لوگوں نے پوچھا معصوم سے ہے کہ ایک درخت سے جب پھل لیے جائیں گے تو اس کے پھل کبھی کم نہیں ہوں گے, بعض روایتیں ایسی بھی ہیں کہ ایک ہی درخت سے آپ جو پھل چاہیں لے لیں. تو معصوم سے پوچھا گیا کہ کیسے ہے کہ ایک ہی درخت سے وہ بھی, یہ پھل بھی, وہ پھل بھی, دوسرا پھل بھی, جیسی نعمت چاہے؟ کہا کیا تم نے سمجھ رکھا ہے کہ دنیا کا درخت, جنت کا درخت بھی دنیا کی درختوں کی طرح ہے کہ وہاں سے اگر انگور مل گئے تو انار نہیں ملنے والا, ایک پھل مل گیا تو دوسرا پھل نہیں ملنے والا؟ تو میں تشبیہ عرض کر رہا ہوں کہ مائدہ آسمانی درخت بہشتی کی کیفیت یہ ہے کہ جنت کے درخت سے ایک نعمت نہیں, جیسی نعمت چاہو ملتی ہے. یہ حسین کا قائم کردہ دسترخوان, یہ جناب زینب کا بچھایا ہوا دسترخوان, یہ فرش عزا, یہاں سے جو لے سکتا ہے لے کے اٹھے. یہاں سجی ہوئی چیزوں کی اور یہاں سجی ہوئی کیفیتوں کی حد نہیں ہے, یہاں پر صفات حمیدہ تمام انسانی کمالات کو سجا دیا گیا ہے. حسین کی بارگاہ میں آؤ, اپنے اندر قربانی کا جذبہ بیدار کرو, اپنی انسانی صفات کو بلند کرو, اپنی فکر کو امام حسین کی فکر سے ملاؤ, خود کو روحانی طور پر بلند کرو, اپنے انسانی کمالات کو حاصل کرنے کی کوشش کرو, اتنا بلند ہو جاؤ, اتنا بلند ہو جاؤ کہ حسینی ہونے کی تمہیں سند مل جائے, اتنا بلند ہو جانا کہ سچے دل سے حسین کی بارگاہ میں عرض کرنا, کاش میں کربلا میں ہوتا تو میں بھی اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے فوز عظیم پاتا. روایت میں ہے جو بھی سچے دل کے ساتھ, خلوص دل کے ساتھ بارگاہ حسینی میں عرض کرے, مولا میں اگر کربلا میں ہوتا تو میں بھی فوز عظیم پاتا, یہ جذبے کا اظہار ہی انسان کو اتنا ثواب دلا دیتا ہے جیسے وہ روزے عاشور امام حسین کی نصرت میں شہید ہو چکا. یہ برکت امام حسین ہے، یہ امام حسین کی بارگاہ کی برکت ہے کہ یہاں جذبے کی بنیاد پر اتنا ثواب دیا جاتا ہے. یعنی یہ گویا ایک عام دعوت ہے، دعوت عام ہے، اللہ بھی دعوت دیتا ہے، قرآن مجید میں ہے، خدا وند عالم لوگوں کو بلاتا ہے حضرت مل کر سلوات پڑھنے کے
لیے.
برائے خوشیوں دیے امام زمانہ بلند تر صلوات.
اللهم صل علی محمد وآل محمد.
ظاہر ہے کہ یہ تنقیدی گفتگو ہے، اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اس مائدہ آسمانی سے، یہ کربلا والوں کے قائم کردہ مرکز سے، بی بی زینب کی قائم کی ہوئی تحریک کے ذریعے سے جتنا ہو سکتا ہے ہم فائدہ اٹھائیں. ہماری گفتگو کا عنوان جو ہوگا وہ عزت و ذلت کا معیار. شاید امام حسین کے بہت سے نام ہیں، امام حسین کے بہت سے خطابات ہیں، امام حسین ایک بحث یہ بھی ہے، ایک موضوع تحقیق ہے اور اس پر کافی کتابیں لکھی ہیں. امام حسین اور قرآن مشترکات کیا ہیں؟ مثلا قرآن مجید اللہ کا نازل کردہ کمال ہے، کلام ہے. امام حسین اللہ کا نازل کردہ نور ہے. میں اگر ایک ایک کی دلیل پیش کرنے لگوں گا تو کافی وقت لگے گا، اور اسی موضوع پر پھر مجھے تفصیل سے پڑھنا پڑے گا. میں اشارہ کر رہا ہوں، ظاہر ہے ہمارے بہت سے بزرگ، ہماری عمر سے زیادہ مجلس سے سنے ہوئے لوگ بھی بیٹھے رہتے ہیں. یہ فرش ازا ہے جہاں پر ہر رنگ مٹ جاتا ہے، نسل کا اور عمر کا، جنس کا، رنگ کا کوئی امتیاز نہیں ہے، بس ذکر سننا سنانا دونوں عبادت ہے. کبھی سوال یہ ہوتا ہے، ہم خود سوچتے ہیں کہ بھائی موضوع کیسا ہونا چاہیے، کس موضوع پر گفتگو کریں. ظاہر ہے کہ موضوع ایسا ہو کہ جو مناسبت سے تعلق رکھتا ہو. ایام محرم ہے، پہلا عشر محرم ہے، کربلا والوں کا تذکرہ ہے، تو کربلا کے تذکرے اور کربلا کی تحریک اور کربلا کے قیام سے متعلق موضوع. دوسری خصوصیت کیا ہو موضوع کی؟ وہ جو پریکٹیکل ہو، ہماری زندگی میں بھی اس کا اثر ہو. اور کیا ہو؟ کہ ایسا موضوع ہو جو زمانے کے تقاضے کے اعتبار سے بھی ہو، جس سے ہمارے جذبات پاک بھی ہو. ظاہر ہے کہ موضوعات بہت ہیں، ہر موضوع جو امام حسین سے وابستہ ہو جائے خود بلند ہو جاتا ہے، ہر بات جسے امام حسین سے نسبت ہو جائے بلند ہو جاتی ہے. تو امام حسین کے ناموں میں سے ایک نام ہے امام حسین، عزیز ہے، صاحب عزت ہے، جیسا کہ قرآن کتاب عزیز ہے. قرآن اللہ کا نازل کردہ کلام، حسین رسول سے، رسول خدا سے، حسین بھی وہ وجود کے جسے اللہ نے عطا کیا. قرآن کا محافظ اللہ، عظمت حسین کا محافظ اللہ. قرآن کو بغیر طہارت کے ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا، حسین بھی بغیر طہارت کے ملنے والے نہیں ہیں. قرآن مجید علم النجاح، حسین بھی علم النجاح. قرآن مجید جس کا جواب دنیا پیش کرے ممکن نہیں ہے. قرآن ایسا معجزہ جس کا جواب دنیا پیش نہیں کر سکتی، حسین اللہ کا وہ معجزہ جس کی نظیر اور جس کی مثال دنیا پیش نہیں کر سکتی. قرآن مجید لا یمسو الا المطہرون. قرآن مجید عزیز ہے، وجود امام حسین بھی عزیز ہے. قرآن مجید لا فانی ہے، وجود امام حسین بھی لا فانی ہے. بہت سے اور مشترکات ہیں، اور ہر اس مثال کے پس منظر میں کوئی آیت ہے یا کوئی روایت ہے. میں وقت کو اور اپنے موضوع کے اندر رہنے کے لیے ان باتوں کی طرف نہیں جا رہا ہوں. تو بہت سے صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ قرآن بھی عزت اور عظمت والا ہے، امام حسین کا وجود بھی عزیز ہے. تو ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ عزت و ذلت کے معیار کو پہچانیں امام حسین کے قائم کردہ معیار کی بنیاد پر. خود عزیزو یہ قیامت تک باقی رہنے والا لافانی عنوان ہے، جس میں مولا مظلوم کربلا نے کہا تھا کہ ذلت کی زندگی سے جان دے دینا بہتر ہے. الموت اولا من رکون العار والعار اولا من دخول النار. مولا نے کہا تھا ظالموں کے ظلم کے ساتھ اور ان کے ظلم میں رونق کو دیکھتے ہوئے زندہ رہنے سے دنیا سے اٹھ جانا بہتر ہے. عزت کے ساتھ جان دے دینا بہتر ہے. میں انشاءاللہ آئندہ عرض کروں گا کہ عزت حسینی کا کیا تصور ہے اور عزت امام حسین کی حد کیا ہے. حد عزت حسینی تو معین نہیں کی جا سکتی, یہاں تک ہے کہ امام حسین کی عطا کی ہوئی عزت. توجہ آپ کی رہے, امام حسین کی عزت اپنی جگہ, امام حسین کی دی ہوئی عزت کی حد نہیں ہے. کہ امام حسین کی خود اپنی عزت کی حد کیا ہو سکتی ہے. عنوان بحث ہے عزت و ذلت کا معیار قرآن مجید کی آیتوں کی روشنی میں. ظاہر ہے سوسائٹیز میں, سماج میں یہ بڑا اہم معاملہ ہوتا ہے کہ لوگ کس چیز کو عزت کا کرائیٹیریا اور معیار سمجھتے ہیں. قوموں کے درمیان بڑی تباہیاں بھی اور بڑے کمالات بھی اسی پس منظر میں ظاہر ہوئے ہیں. ذاتی زندگی میں عزت کا معیار کیا ہے, کیسے عزت حاصل کی جائے, دنیا میں ہم عزت حقیقی کیا ہے اور ذلت کا عنوان کیا ہے, ذلت کی نشانیاں کیا ہیں, اس کے آثار کیا ہیں, صاحبان عزت سے وابستگی کس طریقے سے رہتی ہے. بس یہ فرش اعضا کا طفیل تصدق ہے کہ ہم سب جمع ہو جاتے ہیں. کبھی کبھی سوال ہوتا ہے کہ اتنا ہم سب آتے ہیں بیٹھتے ہیں اور جمع ہو رہے ہیں, مگر اس کا فائدہ کتنا ہوا, کیوں مجھ جیسے وجود میں فائدہ نہیں ہوتا ہے. کبھی ایسا بھی سوال ہوتا ہے. میں اپنے نفس کی مثال دے کر کے عرض کر رہا ہوں کہ میں پڑھوں بھی, ذکر کروں بھی, ذکر سنوں بھی, اگر میں فائدہ نہیں اٹھا رہا ہوں تو کیا خدا نہ خاصا ذکر کی عظمت میں کوئی کمی ہے؟ خدا کی قسم ذکر کی عظمت میں کمی نہیں ہے, کمی اپنے اندر ہوئی. اور کبھی کبھی مایوس ہونے کی ضرورت بھی نہیں ہے, کیونکہ ہمارے ایکسپیکٹیشن زیادہ ہوتے ہیں. اچھی بات ہے کہ ہمارے اندر بڑی ترقیاں ہوں, نہیں ہو رہی ہیں اپنے اعتبار سے تو ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. نہیں, ایک شخص تھا بڑا عابد عبادت گزار, ہمیشہ اللہ کو یاد کرتا تھا, یا رب یا رب یا رب یا رب یا رب میرے مالک میرے مالک میرے مالک, ہمیشہ مسلسل خدا کو یاد کرتا تھا. شیطان نے اس کے کان میں اور اس کے ذہن میں ایک آواز ڈالی اور ایک خیال پیدا کیا کہ اتنا بیٹھ کے خدا کو پکار رہا ہے, خدا کو پکار رہا ہے, کبھی جواب بھی آیا وہاں سے, کبھی فائدہ بھی ہوا کچھ تجھ کو, جا کے سو جا. اٹھا گیا اور جا کے سو گیا. خواب میں ایک آواز دینے والے کی آواز آئی کہ اے بندے خدا, اللہ کو یاد کرتے کرتے کیوں تُو نے چھوڑ دیا یاد کرنا, یا رب میرے مالک کہنا تُو نے کیوں چھوڑ دیا. اس نے کہا کیا فائدہ, میں نے اتنی بار پکارا کہ نہیں, وہاں سے جواب بھی تو آئے, کوئی فائدہ بھی تو ہو. تو آواز دینے والی آواز بھی بڑھ کے اس سے کہا, نادان تجھے جو ایک یا رب کہنے کے بعد دوسری مرتبہ یا رب کہنے کا موقع مل رہا تھا, ایک بار تو نے اللہ کو پکارا پھر اللہ کو پکارنے کا موقع مل رہا, یہی تو اللہ کا جواب تھا. ہم ہزار محرم میں آ جاتے ہیں پھر جو آج آ گئے, یہ کیا کم توفیق ہے. یا حسین کہتے کہتے پھر یا حسین کہنے کی توفیق مل جائے, یہ بھی کوئی کم نعمت نہیں ہے. خدا کی قسم اپنی نسلوں کو بچانا ہے تو بارگاہ حسینی میں آنا پڑے گا, اپنے دین کو بچانا ہے اور اس کو بڑی توفیق سمجھے. ہاں البتہ جو لوگ امیر المومنین کے نشان قدم دیکھتے ہیں, جب امامت کے سائے میں چلتے ہیں, وہ کبھی کسی معمولی اور کسی نیکی پر رک نہیں جاتے کہ ہم نے بہت کر دیا. نہیں, ہم کو آگے بڑھنا ہے, ہم کو آگے بڑھنا ہے, ترقی کرنا ہے, ذہنی اعتبار سے, فکری اعتبار سے, عملی اعتبار سے امام حسین کی بارگاہ تک خود کو پہنچانے کی کوشش کرنا ہے. یہ سفر جاری ہے, لیکن مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ہر بار یا حسین کہنا, ایک بار کہنے کے بعد پھر یا حسین کہنا, اللہ کی عطا کی ہوئی توفیق ہے. سلوات پڑھیں. اللہم صل علی محمد. تو یہ دعوت عام ہے, اللہ بھی قرآن مجید میں دعوت دیتا ہے. آیتوں میں نہیں پڑھوں گا. اللہ مغفرت کی دعوت دیتا ہے, اللہ جنت کی دعوت دیتا ہے, اللہ سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے. توجہ کا طالب ہوں, اللہ بھی دعوت دینے والا, کیا کمال کی بات ہے. وہ بنانے والا, وہ پیدا کرنے والا, وہ خالق, وہ رازق, پھر دعوت کا بھی اہتمام کرتا ہے, مہمانی میں بھی بلاتا ہے. بڑی عجیب بات ہوتی ہے, بڑی بڑی عظیم بات ہے کہ ہم مہمان بن جائیں. فرش عزا کی بھی کیفیت ہے, دو اعتبار ہیں. ایک اعتبار سے ہم فرش بچھا کر کے اہل بیت کو بلاتے ہیں, بی بی سیدہ کو بلا رہے ہیں تو ہم میزبان ہیں. ایک اعتبار سے یہ کہ وہی حقیقی وارث ہیں, زمانے کا امام وارث عزا ہے تو ہم کو بلایا جا رہا, ہم مہمان ہیں. اب آپ مہمان بن جائیں یا مہمان یا میزبان بنے, دونوں اعتبار سے بڑی سعادت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر کسی بڑے آدمی نے آپ کو بلایا, کسی منسٹر نے, کسی وزیر نے, کسی بادشاہ نے, اگر آپ اس کے خاص مہمان بنائے گئے تو بڑا احساس سمجھیں گے آپ. اور اگر اس کا الٹا ہوا, آپ کے گھر کوئی بہت بڑی شخصیت آ گئی, کوئی بہت بڑے عالم آ گئے, کوئی مرجع تقلید آپ کے گھر آ گئے, دنیا داری کے جگہ سے کوئی منسٹر آپ کے گھر آ گیا, بھائی آپ تو میزبان بنے اتنی بڑی شخصیت کے. دیکھیں کتنا بڑا شرف ہے فرش عزا کا اہتمام کرنا, آپ چاہے مہمان بن کے خود کو دیکھیں یا میزبان کی حیثیت سے دیکھیں, اتنی بڑی عظمت ہے. جب عظمت اتنی بڑی ہوتی ہے تو عظمت کا تقاضا بھی پورا کرنا چاہیے. ابھی میں نے عرض کیا تھا کہ جب اتنا بڑا شرف ہے تو ظاہر ہے کہ ہم کو اس شرف کا خیال بھی کرنا چاہیے, لہٰذا جب آپ اتنے بڑے شرف میں ہیں تو تقاضا عزا بھی پورا کریں. عام دنوں میں غیبت کرنا بری بات ہے, مومن کی بات دوسرے مومن تک پہنچا کر فاصلے بڑھانا بری بات ہے, لوگوں پر طنز کرنا بری بات ہے, لوگوں کی ذاتی زندگیوں میں تجسس کرنا بری بات ہے, خدا نہ خواستہ غلط منظر دیکھنا بری بات ہے. عام دنوں میں جو برائیاں ہیں وہ اہتمام عزام آ جانے کے بعد وہ برائیاں اور بڑی ہو جاتی ہیں. تو خیال رکھنا ہے کہ جب ہم مہمانی یا میزبانی دونوں کیفیتوں کے درمیان ہیں تو ہم اس تقاضے کو بھی پورا کریں. ایک پٹو مل کر سلوات پڑھیں گے. دعوت اللہ کی طرف سے ہے, سلامتی کے گھر کی طرف, مغفرت کی طرف, جنت کی طرف, اور اللہ کے رسول کی دعوت دیتا ہے. قرآن مجید میں ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم, اے ایمان لانے والوں.